السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورہ نساء آیت نمبر 43. نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکاری حتی تعلموا ما تقولون. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ یہاں تک کہ تمہیں یہ معلوم ہو جائے کہ تم نماز میں کیا کہہ رہے ہو. ایک اور ترجمے میں اس طرح سے آتا ہے، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب نہ جاؤ، نماز اس وقت پڑھنی چاہیے جب تم جانو کہ کیا کہہ رہے ہو. یہ دراصل حرمت شراب کے سلسلے کا دوسرا حصہ ہے. پہلے سورہ بقرہ میں ہم آیت نمبر 219 میں پڑھ چکے ہیں، وہاں پر پہلا حکم آیا تھا شراب کے بارے میں، لیکن یہاں پر اب کہا جا رہا ہے یعنی جو تدریجی احکام ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ سورہ فرقان میں فرماتا ہے کہ یہ مشرقین آپ پر اعتراض کرتے ہیں کہ قرآن ایک ہی دفعہ، لولا نزل قرآن جملتا واحدا، کہ یہ قرآن ایک ہی دفعہ آپ پر کیوں نہیں نازل ہو جاتا، یہ ایک ہی دفعہ نازل کیوں نہیں ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ، کہ ہم اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے اس لیے نازل کر رہے ہیں تاکہ آپ ثابت قدم رہیں، یا آپ کے دل کو ثبات ملے، آپ کو اطمینان نصیب ہو، آپ کا دل مضبوط ہو. تو یہی قرآن کی سب سے بڑی حکمت، سب سے بڑی اس کی جو خوبصورتی ہے کہ قرآن کے احکامات تدریج کے ساتھ نازل ہوئے. اور تدریج کہتے ہیں درجہ بدرجہ، جیسے جب ہم سیڑھیاں چڑھتے ہیں تو آپ نے دیکھا کہ کبھی تو ایسا نہیں ہونا کہ ہم پہلی سیڑھی پر قدم رکھ کے سیدھا ایک جمپ لگائیں اور سیدھا آخری پر پہنچ جائیں، تو یہ تو ان یوزول سی چیز ہوگی، یا تو اس میں گرنے کا چانس ہے، یا کوئی ہیومن بینگ کے علاوہ کوئی اور کام کر سکتا ہے، وہ کوئی انسان تو نہیں کر سکتا. تو بہرحال نارمل طریقہ کیا ہے اوپر چڑھنے کا، کہ ایک کے بعد ایک سیڑھی پر آپ قدم رکھیں، آرام سے اپنے پیر جمائیں اور دھیرے دھیرے اوپر چڑھیں تاکہ گر نہ جائیں. تو قرآن بھی تدریجاً نازل ہوا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کی کئی حکمتیں بتائی ہیں. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اس کی کئی حکمتیں بتاتے ہیں اور وہ سورہ فرقان کی تشریح میں انشاءاللہ تعالیٰ ہم لوگ پڑھیں گے جب آگے. تو یہاں پر شراب کا جو تدریجی حکم تھا کہ دھیرے دھیرے اللہ تعالیٰ نے اس کو پہلے اس کے فائدے بتائے اور پھر بتایا ساتھ میں کہ فائدے تو ہیں لیکن نقصان اس کا زیادہ ہے. تو کہا جاتا ہے کہ چند ایسے صحابہ کرام جو محتاط تھے اسی وقت سے ان لوگوں نے شراب چھوڑ دی تھی، لیکن کچھ صحابہ کرام ابھی ایسے باقی تھے جنہوں نے شراب نہیں چھوڑی تھی، جس میں ہم کو علی بن ابی طالب کی ترمذی کی ایک روایت ملتی ہے کہ عبد الرحمن بن عوف نے ہمیں دعوت دی اور ہم ان کے گھر گئے، انہوں نے کھانا بنایا اور وہاں شراب بھی پلائی گئی، اور ایسے ہی میں نماز کا وقت ہو گیا تو اس کے بعد یہ آیت نازل ہوئی. یہ ترمذی میں ابواب التفسیر میں اس کا حوالہ دیا گیا ہے. تو بہرحال کچھ صحابہ کرام تھے جو ابھی بھی شراب استعمال کرتے تھے، تو اب کہا گیا کہ جب نماز کے اوقات ہوں تب تم نشے کی حالت میں نہیں ہونا چاہیے. اب صحابہ کرام احتیاط کرنے لگے اور ایسے وقت شراب پینے لگے، یا ایسے وقت اس کو استعمال کرتے تھے جب نماز کا وقت نہ ہو جائے، کیونکہ انہیں ڈر لگا رہتا تھا کہ ایسا نہ ہو کہ نماز کا وقت آ جائے اور ہم نشے میں ہوں. اور اس کا مقصد کیا بتایا گیا کہ حتی تعلموا ما تقولون، یہاں تک کہ تم جان لو کہ تم کیا کہہ رہے ہو. اسی بنا پر کہا جاتا ہے کہ نماز ایسے وقت نہیں پڑھنی چاہیے جب بہت زیادہ نیند کا غلبہ ہو یا انسان انکانشس ہو، اس کو کچھ سمجھ میں نہ آ رہا ہو. ایسے وقت نماز پڑھنے سے اللہ کے رسول نے منع فرمایا ہے. آپ نے ہدایت کی کہ جب کسی شخص پر نیند کا غلبہ ہو رہا ہو اور وہ نماز پڑھنے میں بار بار اونگ جاتا ہو تو اسے نماز چھوڑ کر سو جانا چاہیے. اب کیا کہہ رہا ہو وہ یہ جان لے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس کو ترجمہ ہی آئے اس آیت کا، کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ دیکھیں کہ جو نئے نئے مسلمان ہوئے ہوتے ہیں وہ تو بالکل اتنی جلدی کوئی چیز کا ترجمہ نہیں سیکھ سکتے، تو لہٰذا یہ شرط نہیں ہو سکتی نماز کے لیے کہ کیا تم جو پڑھ رہے ہو قرآن کی آیتیں اس کو تمہیں جاننا ضروری ہے. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ تم قرآن پڑھ رہے ہو یا اللہ نہ کرے کہ ایسا نہ ہو کہ تم جو ہے کچھ برے الفاظ نکال رہے ہو زبان سے. کسی تفسیر میں بہت اچھی بات لکھی ہوئی ہے کہ آدمی کو اتنا ہوش رہنا چاہیے کہ وہ یہ جانے کہ وہ کیا چیز اپنی زبان سے ادا کر رہا ہے. ایسا نہ ہو کہ وہ کھڑا تو ہو نماز پڑھنے اور شروع کر دے کوئی غزل، ہے نا؟ تو اس لیے جو ہے اتنا معلوم ہو کہ آپ نماز کے وقت جب کھڑے ہوئے ہوں تو آپ کو اتنا علم ہو کہ آپ نماز میں کیا پڑھ رہے ہیں. لہذا کہا جا رہا ہے کہ نماز پڑھتے وقت نشے کی حالت نہ ہو. حتی تعلمو ما تقولون، کہ تم جان لو کہ تم کیا کہہ رہے ہو. پھر سورہ مائدہ کی آیت نمبر 90 اور 91 کی روح سے شراب ہمیشہ کے لیے حرام کر دی گئی. اور یہاں پر ایک بات اور یاد رکھنے کی ہے کہ یہاں پر سکر کا لفظ استعمال ہوا ہے، خمر کا لفظ استعمال نہیں ہوا، کیونکہ پھر بعض اوقات لوگ کیا کہتے ہیں کہ صرف شراب حرام ہے، باقی دوسری نشہ آور چیز استعمال کی جا سکتی ہے. تو لیکن ایسا نہیں ہے، سکر ہر قسم کے نشے کے لیے بولا جاتا ہے، کسی بھی قسم کا نشہ ہو. اور حدیث میں آتا ہے اس کا، ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اصول بتا دیا ہمیں کہ جس چیز کی کثیر مقدار نشہ پیدا کرے اس کی قلیل مقدار بھی حرام ہے. اگر کسی چیز کی کثرت سے نشہ ہو سکتا ہے تو آپ اس کو یہ کہہ کے کہ اس کا چھوٹا سا حصہ اگر پی لیں، کھا لیں یا کچھ کر لیں تو اسے نشہ نہیں ہوگا، تو نہیں، ایسا نہیں. جس کا کثیر حصہ حرام ہے، نشہ پیدا کرتا ہے، اس کا قلیل بھی حرام ہے. تو اس سے معلوم ہوا کہ ہر نشہ آور چیز حرام ہوتی ہے. اور نیند بھی چونکہ غشی کی ہی حالت ہوتی ہے، کیونکہ شراب میں انسان کیا ہوتا ہے، اس کا ہوش و حواس ختم ہو جاتا ہے، وہ اپنے ہوش و حواس سے بیگانہ ہو جاتا ہے، اسی لیے نیند کی حالت میں بھی وضو قائم نہیں رہتا. تو اسی لیے پھر جو آگے کہا گیا، ولا جنوبا الا عابری سبیل حتی تغتسلوا، اور نہ ہی جنبی نہائے بغیر نماز کے قریب جائے، الا یہ کہ وہ راستہ طے کر رہا ہو. وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ، اور اگر بیمار ہو یا حالت سفر میں ہو، یا تم میں سے کوئی شخص رفع حاجت کر کے آئے، یا تم نے اپنی بیویوں کو چھوا ہو، فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً، اور تمہیں پانی نہ ملے، تو پھر تم کیا کرو، فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، تو تم اپنے چہروں اور ہاتھوں کا مسح کر لو، فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ، مسح کر لو اور نماز ادا کر لو، یقیناً اللہ جو ہے، اِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًا غَفُورًا، نرمی سے کام لینے والا اور بخشنے والا ہے. یہاں جو ایک دو الفاظ آئے ہیں، سکارا سکر سے ہے اور اس کے معنی ہوتے ہیں نشے کے. اسی طرح جنوبن جنب سے ہے، جیم نون با اس کا روٹ ورڈ ہے جنب، اور جنب کے معنی ہوتے ہیں جنابت، اجنبی، سب اسی سے نکلا ہے. تو یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ اگر تم حالت جنابت میں ہو اور تمہیں پانی نہ ملے، تو پھر کیا کرو، اس حالت میں نماز نہ پڑھو، جنابت کی حالت میں، اور پانی نہ ملے تو تم تیمم کر سکتے ہو. تو جنابت کے اصل معنی جو ہے وہ دوری اور بیگانگی کے ہیں، اسی سے لفظ اجنبی نکلا ہے. لیکن اسلامی اصطلاح میں، شرع میں، شریعت میں جنابت سے مراد وہ نجاست ہے جو شہوت سے خارج ہوتی ہے، چاہے وہ میاں بیوی کے تعلق سے خارج ہو یا پھر خواب میں احتلام ہو جائے، اس کو احتلام کہتے ہیں، اور انسان طہارت سے بیگانہ ہو جاتا ہے، اسی لیے اس کو جنبی کہتے ہیں کہ طہارت سے وہ کیا ہو گیا، اب اجنبی ہو گیا، دور ہو گیا طہارت سے، اس لیے اس کو جنابت کہا گیا ہے. یہاں پر تھوڑے سے چیزیں جاننا ضروری ہوگا، اور ہو سکتا ہے کچھ باتیں تھوڑی سی کھل کر بھی کرنا پڑے. پلیز دیکھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہمیں اس بارے میں تاکید فرمائی ہے کہ اگر تمہیں نہیں معلوم تو پھر تم پوچھ لو. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ یہی طہارت میں شرم اور حیا جھجک کی وجہ سے ہم صحیح طہارت کا، غسل کا طریقہ نہیں جان پاتے، اور پوری پوری زندگی ایسی گزر جاتی ہے لیکن ہمیں یہ نہیں معلوم ہوتا کہ کن چیزوں کی وجہ سے غسل واجب ہوتا ہے اور کن چیزوں کی وجہ سے وضو کرنا واجب ہوتا ہے ہمارے اوپر، اور کون سی ایسی چیزیں جس کی وجہ سے وضو ختم ہو جاتا ہے، جس کو نواقض وضو کہتے ہیں. لکھ لیجئے آپ، جن سے وضو ٹوٹتا ہے یا وضو ختم ہو جاتا ہے ان کو نواقض وضو، نون واو الف قاف، دو نقطے والا قاف اور دواد، نواقض وضو کہا جاتا ہے. جن چیزوں سے وضو ٹوٹتا ہے اس کو حد سے اصغر کہتے ہیں، حد سے اصغر، ہے دال سے اصغر، یعنی چھوٹی ناپاکی. اور جن چیزوں سے غسل کرنا لازم ہوتا ہے یا واجب ہوتا ہے ان کو حد سے اکبر کہتے ہیں، یعنی بڑی ناپاکی۔ اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں ابھی معاشرتی احکام نازل ہو رہے تھے کہ ایک معاشرے کو کس طرح سے بہتر بنانا چاہیے، پھر کچھ عبادات کی بات آ گئی۔ اب عبادات کے لیے طہارت ضروری ہے۔ ایک اور چیز آپ دیکھیں گے کہ جتنی بھی جو فقہ کی کتابیں لکھی گئیں، اور میں نہیں کہتی کہ ہم اس کو کاؤنٹ کر سکتے کیونکہ اسلام کا یہ ہمارے پاس سب سے بڑا سرمایہ ہے، جو علمی ورک، جو فقہی مسائل کے لیے جو کام کیا گیا، آپ کو کہیں پر ایسی کوئی تاریخ، کوئی ہسٹری میں کوئی ایسا آپ کو وہ نہیں ملے گا اس کا ریکارڈ جو اسلام ہمیں پیش کرتا ہے، اور جو اسلام کے ماننے والوں نے اس کی خدمات کی ہیں۔ کیونکہ اس حدیث کو لوگوں نے بہت زیادہ وہ کیا اپنے لیے کہ من یرید اللہ بہ خیرا یفقہ فی الدین، کہ اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرنا چاہتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا کرتا ہے۔ تو یہ جو فقہ ہے اسی سے نکلا ہے، اور فقہ کا مطلب ہی ہے کہ قرآن اور حدیث کے احکامات کو سامنے رکھ کر جو اس سے ذیلی مسائل آ رہے ہیں تو اس کا حل نکالنا۔ تو علماء کرام نے اس پر اتنا کام کیا کہ اگر ان کی صحیح ہم دیکھیں، کبھی انشاءاللہ موقع رہا جب یہ سارے کورسز آپ کے ختم ہو جائیں تو کبھی تدوین فقہ پر بھی بات کریں گے اللہ نے چاہا تو۔ بہت ہی انٹرسٹنگ سبجیکٹ ہے، بہت اچھی معلومات ہے اس میں، بہت اچھی۔ تو یہ فقہ سے ریلیٹڈ چیزیں ہیں، اور یہ فقہ اس لیے ضروری ہے کہ اسی پر آپ کی عبادات کے قبول اور نا قبول ہونے کا دار و مدار ہے۔ کیونکہ اگر آپ پاک نہیں ہیں تو آپ کی عبادت قبول نہیں ہوتی، کیونکہ نماز کے لیے طہارت شرط ہے نا، یہ بات آپ سبھی جانتے ہوں گے، یہ بچپن سے سکھائی گئی ہمیں، لیکن ہمیں یہ چیزیں نہیں سکھائی گئی کہ ان شرائط کو پورا کیسے کیا جاتا ہے۔ ہمارے یہاں پر ٹی وی کے سامنے بچوں کو بٹھا دیا جاتا ہے، چھوٹی چھوٹی لڑکیاں ساری چیزیں دیکھ رہی ہیں اور ان کو سب باتیں معلوم ہو گئی ہیں، اس کو برا نہیں سمجھا جاتا۔ لیکن اگر کوئی ایک عالم دین یا کوئی قرآن کی ٹیچر یا حدیث پڑھانے والا اگر بچوں کو یا بچیوں کو صحیح شرائط بتاتے ہیں وضو اور غسل کے، یا غسل کیسے کرنا چاہیے اور کن چیزوں کی وجہ سے غسل لازم ہوتا ہے وہ بتائیں، تو کہیں گے یا اللہ کیسے بے شرم ہے۔ یعنی بے شرمی وہاں نہیں آتی ہے جہاں پر نہیں ہونا چاہیے، اور جہاں ہونا چاہیے وہاں آ جاتی ہے شرم ہو یا جھجک۔ اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ کہا جاتا ہے کہ ایک جملہ کہا جاتا ہے کہ اپنے بچوں کو، خصوصاً لڑکوں کو، غسل کے آداب سکھائے جائیں کہ کن اوقات میں غسل واجب ہو جاتا ہے، کیونکہ بچے نمازیں پڑھ رہے ہوتے ہیں ان کو احتلام ہو رہا ہے لیکن ہمیں اس کی کوئی خبر ہی نہیں ہوتی۔ تو ایک جملہ بہت مشہور ہے کہ والدین کو چاہیے کہ وہ اپنے بیٹوں کو غسل کے بارے میں بتائیں، نہ کہ ان کو نائیوں سے اور باہر کے لوگوں سے پتہ چلے۔ احتلام اس کو کہتے ہیں، دو چیزوں کی وجہ سے آپ دیکھیں غسل واجب ہو جاتا ہے اگر عام طور پر دیکھیں تو، اور عورتوں کے لیے تین چیزیں ہو جاتی ہیں کہ ایک تو ہے جنابت، میاں بیوی کا تعلق قائم ہو جائے اگر، چاہے انزال ہو یا نہ ہو، اس صورت میں غسل ہر حال میں واجب ہو جائے گا، آپ کو کرنا ہی ہے۔ اور اگر میاں بیوی کا تعلق قائم ہوئے بغیر بھی اگر انزال ہو جائے، جس کو احتلام کہتے ہیں، بعض اوقات نیند میں ہو جاتا ہے جس کو ویٹ ڈریمز کہا جاتا ہے، اس صورت میں بھی آپ کے اوپر غسل واجب ہے۔ عورتوں کے لیے ایک اور سچویشن ہے، اور ایک کے بجائے دو کہنا زیادہ مناسب ہوگا، حیض اور نفاس کا غسل۔ جب عورت اس پیریڈ سے گزرتی ہے جب اس کو بچہ پیدا ہوتا ہے، تو اس وقت جو اس کو پیریڈز آتے ہیں جس کو نفاس کہا جاتا ہے، اور جس کی حد 40 دن ہے، ادروائز کسی کو ایک مہینے میں بھی ختم ہو سکتا ہے، کسی کو 15 دن میں بھی، کسی کو 20 دن میں بھی، کسی کو 13 دن میں بھی۔ بلکہ علماء کرام فقہ کی کتابوں میں یہ لکھتے ہیں کہ بعض اوقات کچھ عورتوں کو تو صرف ایک ہی دن رہتا ہے نفاس میں بھی خون کا آنا، تو ایسی صورت میں جب اس کو بند ہو جائے تو وہ نہا کر غسل کر کے نماز پڑھ سکتی ہے، تو اس وقت بھی نفاس کے لیے بھی غسل لازم ہے۔ اسی طرح سے حیض والی عورت کے لیے بھی، جو ہر مہینے اس کو ماہواری پیریڈ جو آتا ہے، اس کے لیے بھی اس کو غسل لازم ہے۔ اور تیسرا میاں بیوی کے تعلقات کی وجہ سے، جنابت کی وجہ سے، اور چوتھا احتلام کی وجہ سے۔ ایک پیپر آپ لوگوں کو میں کوشش کر رہی ہوں کہ اس کو ٹائپ کروا دوں تاکہ اس سبق کے ساتھ ہی وہ پیپر آپ کو دے دیا جائے، جس میں اس کی ڈیفینیشن بھی لکھی ہوئی ہوگی، تو آپ اس کو پڑھ لیجئے گا۔ تو احتلام، جس کو ویٹ ڈریمز بھی کہتے ہیں، ان چار چیزوں کی وجہ سے انسان کے اوپر غسل واجب ہو جاتا ہے، اور وہ غسل نہ کرے جب تک کہ اس کی نماز نہیں ہوگی۔ پھر اب اس میں جو غسل کا طریقہ ہے، وہ غسل کا طریقہ کیسے ہوگا، اس کے بارے میں ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ دیکھیں کہ کوئی موقع ایک دفعہ سلمان فارسی کو یہودیوں نے تنزیہ یہ کہا کہ تمہارے رسول تو تمہیں ہر چیز بتاتے ہیں، تو انہوں نے اور خوش ہو کر بتایا کہ ہاں الحمدللہ ہمارے رسول تو ہمیں غسل خانے کے آداب بھی بتاتے ہیں کہ کیسے اٹھنا ہے، کیسے بیٹھنا ہے، کیسے کیا چیز کرنی ہے۔ تو اس میں کوئی آپ دیکھیں کہ وہ کیا وجہ تھی کہ جس کی وجہ سے اللہ کے رسول نے اپنے گھر کا وہ گوشہ جس کو سب سے چھپانا چاہیے تھا، لیکن اللہ کے رسول نے وہ گوشہ بھی ظاہر کر دیا، جس کی وجہ سے آج ہمیں آسانی ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے اور بہت ساری رحمتیں ہوں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور امہات المومنین پر، کہ جن کی وجہ سے آج یہ عورتوں کے اور جو اندرونی مسائلیں ہم تک پہنچے، ورنہ آپ دیکھیں کہ ہم بھی بھٹک رہے ہوتے۔ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، ورنہ پھر عیسائیت میں جیسا ہے کہ یا تو ان کے یہاں اتنا زیادہ ایسا رہبانیت ان لوگوں نے اختیار کر لی کہ ان چیزوں سے ہی دور ہو گئے جو اللہ تعالیٰ نے ایک فطری چیز رکھی تھی، یا پھر اس قدر آج بے مہار یا آزاد ہو گئے ہیں، مادر پدر آزاد، کہ اب وہ جنابت بھی ہو جائے تو غسل کو لازم نہیں سمجھتے۔ انگریزوں کا یہ دستور ہے، آج بتایا جاتا ہے، اگر آپ پڑھیں ان کے بارے میں، وہ کہتے ہیں کہ غسل کی کیا ضرورت ہے، ویسے ہی اٹھ کر چل دیتے ہیں، کیونکہ ان کے ہاں تو نماز وغیرہ کا تصور ہی نہیں ہے نا، پاکی کا کوئی تصور ہی نہیں ہے ان کے پاس۔ تو اسلام نے ہماری بہت بہترین رہنمائی کی ہے، بہت بہترین، اور اس پر ہمیں جتنا بھی ہم اللہ کا شکر ادا کریں، آپ خود دیکھیں کہ ایک اندر سے جو پاکیزگی کا احساس ہوتا ہے وہ کس وجہ سے، یہ طہارت کی وجہ سے۔ تو مسلمان پاک رہتے ہیں، طہارت کا انہیں احساس ہوتا ہے، اس لیے ہر فقہ کی کتابوں میں پہلا چیپٹر آپ کو جو ملے گا، آپ غور کریے گا، نہیں تو کہیں گے کہ کل تو آپ نے کہا تھا کہ اچھا ہر حدیث کی کتاب میں پہلا چیپٹر انما الاعمال بالنیات کا ہوتا ہے، میں نے کل حدیث کا کہا تھا، ابھی جو میں بات کر رہی ہوں فقہ کی کتاب کی بات کر رہی ہوں، کہ ہر فقہ کی کتاب میں آپ کو پہلا چیپٹر طہارت کا ملے گا، کیونکہ طہارت پر ہی پورا دار و مدار ہے۔ آپ پاک نہیں ہیں، آپ پاکیزہ نہیں ہیں، آپ پر غسل واجب ہو گیا لیکن آپ نے غسل نہیں کیا، آپ پر وضو واجب ہو گیا آپ نے وضو نہیں کیا، آپ کی عبادت ہی نہیں ہو سکتی۔ تو اس لیے اس بارے میں اللہ کے رسول نے ہماری بہترین رہنمائی کی ہے۔ غسل کا جو طریقہ ہے جو بتایا جاتا ہے، اب آپ دیکھیں کہ اتنی آسان چیز کو ہمارے اتنا مشکل بنا دیا گیا، بہت مشکل۔ اب میں کیا بتاؤں، دل چاہتا ہے کہ اس بارے میں آپ لوگوں کو کھول کر باتیں بتاؤں کہ کتنے ہمارے یہاں پر مشکل میں ڈال دیا گیا لوگوں کو۔ آپ اچھا ٹھیک ہے، مجھے آپ بتائیں کہ کیا طریقہ ہوتا ہے غسل کا، غسل جنابت کا۔ پہلے تو یہ تصور تھا نا، پتہ نہیں ابھی بھی ہوگا، اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ شعور دے دیا ہے تو بہت ساری چیزیں معلوم ہو گئی الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا شکر احسان ہے، جتنا بھی شکر ادا کریں اللہ تعالیٰ کا کم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صحیح علم سے نوازا الحمدللہ، ورنہ آج ہم بھی گمراہ ہو رہے ہوتے۔ کہا جاتا ہے کہ ایک زمانہ تو یہ تھا ہندوستان پاکستان میں کہ جب تک جنابت کے غسل کی دعا نہیں پڑھ لیں گے، تصور یہ تھا کہ غسل ہی نہیں ہوگا، اور وہ دعا اکثر لوگوں کو یاد نہیں ہوتی تھی۔ تو کہا جاتا ہے کہ ایک مگ پانی کا، ایک اس زمانے میں لوٹا ہوا کرتا تھا یہ، جس کو بدنا کہتے ہیں، جس کی ٹوٹی ہوتی ہے یا بہرحال جو بھی ہوتا ہے، تو کہا جاتا ہے کہ وہ بڑے بزرگوں کے پاس بھیجا جاتا، پھر اس کے اوپر دعا پڑھ کر دم کرتے، اور اس کے بعد وہ پانی واپس بھیجا جاتا، پھر وہ پانی سے غسل کیا جاتا تھا، اس کو پانی میں ملا کر، دوسرے پانی میں ملا کر۔ آپ دیکھیں کیا، یعنی اب جو شرم ہے کی بات ہماری ہوتی ہے تو یہاں شرم ہے کہاں گئی؟ اور ہماری جو اصل چیز ہے کہ نیت کرنی چاہیے غسل جنابت کی، جو غسل کا طریقہ ہے وہ آنا چاہیے، وہ نہیں دیکھتے ہیں، بلکہ وہ دعا پڑھنی ضروری ہے، وہ دعا آنی ضروری ہے۔ تو یہ سب خرافات کہنا چاہیے اس کو، کہ اس کا کوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے کوئی تعلق نہیں، کوئی دلیل ہمیں نہیں ملتی ہے۔ جو صحیح طریقہ اللہ کے رسول کا غسل کا ہے وہ میں آپ لوگوں کے سامنے رکھتی ہوں۔ بخاری کا حوالہ ہے، باب ہے کتاب الغسل، باب الوضو قبل الغسل، غسل سے پہلے وضو کا بیان۔ غسل کا طریقہ، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، جب آپ غسل جنابت کرنا چاہتے تو برتن میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے اپنے دونوں ہاتھ دھوتے، پھر نماز کے وضو کی طرح وضو کرتے، پھر انگلیاں پانی میں ڈال کر بالوں کی جڑوں کا خلال کرتے۔ خلال معلوم آپ کو، پوری اسکن تک پانی پہنچانا، انگلیوں سے بالوں کی جڑوں میں پانی پہنچانا، پھر دونوں ہاتھوں میں تین چلو لے کر اپنے سر پر ڈالتے، اور پھر اپنے سارے بدن پر پانی بہاتے۔ یعنی پورے بدن کا بھیگنا ضروری ہے غسل جنابت میں، حیض میں تھوڑا سا فرق آپ کو ملے گا حیض کے غسل میں، لیکن جنابت میں تمام بدن پر پانی بہانا ضروری ہے۔ تو یہاں پر اللہ کے رسول نے کیا کیا، پہلے ہاتھ دھویا اپنا۔ اور دوسری حدیث سے معلوم پڑتا ہے، جو اور ایک تھوڑی سی طویل ہے حدیث، اس حدیث سے معلوم پڑتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہلے جو فقہ کی کتابوں میں، چونکہ یہاں پر تفسیر ہے اس لیے اتنا بہت زیادہ فقہ کا ہم ڈسکس تو نہیں کر سکتے، لیکن معلومات کے لیے آپ لوگوں کے سامنے میں یہ بات رکھنا چاہ رہی ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہلے دائیں ہاتھ سے پانی لے کر بائیں ہاتھ کو دھوتے، پھر بائیں ہاتھ سے شرمگاہ دھوتے، اس کے بعد وضو کی طرح کا وضو کرتے، لیکن اس میں مسح نہیں کرتے تھے، یعنی پیر نہیں دھوتے تھے اور مسح نہیں کرتے تھے، باقی پورا وضو کرتے تھے۔ پھر وضو کرنے کے بعد اپنے سر کے بالوں کی جڑوں میں پانی پہنچاتے، پھر سر کے اوپر پانی ڈالتے، اور تین چلو آتا ہے تو تین چلو کا مطلب تین مگ بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ جو اس کا ٹرانسلیشن کیا گیا ہے عربی کے لفظ کا، اس کے کئی معنی بنتے ہیں۔ تو لیکن سر بھیگنا ضروری ہے، عورتوں کے لیے مسٹ نہیں ہے لیکن مردوں کے لیے ضروری ہے۔ سر اپنا بھگاتے، اس کے بعد پورے بدن پر پانی بہاتے، اور پھر آخر میں ایک طرف ہٹ کر اپنے پیروں پر پانی ڈال لیا کرتے تھے۔ اور یہ اس کی حکمت یہ بتائی گئی ہے کہ ایک طرف ہٹ کر پانی کیوں ڈالتے تھے پیروں پر، کیونکہ اس زمانے میں ہمارے طرح کے واش رومز نہیں ہوا کرتے تھے۔ آج جو ہم جانتے ہیں کہ ہمارے یہاں پر تو بہترین ٹائلز سے مزین ہمارے واش رومز ہیں، کہ جہاں پر پانی ٹھہرتا بھی نہیں ہے، اس زمانے میں مٹی ہوا کرتی تھی نیچے، تو چونکہ غسل کرنے کے دوران اب پیر اس سے خراب ہو جاتے تھے، تو اس لیے ایک طرف ہٹ کر آخر میں پیروں پر پانی ڈالتے تھے۔ سنت ہمیں اگر ادا کرنی ہو تو ہم مسنون طریقے پر کرنا چاہیں تو ہم بھی ایسا کر سکتے ہیں، بھلے ہی ہمارے پیر کوئی خراب چیز میں نہ انوالو ہوئے ہوں۔ تو یہ صحیح طریقہ ہے غسل جنابت کا۔ اور حیض کے غسل میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا اضافہ کرتی ہیں کہ اسی طرح غسل کر لیا جائے اور اس کے بعد خوشبو لگا ہوا پھاہا پھیر لیا جائے، کیونکہ ایک اسمیل سی ہو جاتی ہے، تو لہٰذا خوشبو لگا لی جائے ہلکی سی تاکہ اچھی خوشبو آئے عورتوں کے لیے۔ تو بس اتنا فرق ہے۔ حالت حیض میں غسل کے لیے عورت کے بال کھولنا ضروری ہے، مسٹ ہے، اس کو پورے بالوں سے نہانا پڑے گا۔ لیکن حالت جنابت میں ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث آتی ہے، اور وہ روایت کرتی ہیں کیونکہ ان کے بال، بتایا جاتا ہے کہ ان کے بہت لمبے اور کرلی بال تھے، بار بار وہ نہیں کھول سکتی تھیں، تو کرلی بال ہونے کی وجہ سے انہوں نے ایک دفعہ اللہ کے رسول سے جب پوچھا تو اللہ کے رسول نے ان کو فرمایا کہ چاہو تو اپنی چوٹی بندھی رہنے دو، لیکن سر کی جڑوں کو گیلا کر لو، جو بالوں کی جڑیں ہوتی ہیں، سر کی جو اسکن ہوتی ہے، اس کو گیلا کر لیا جائے، چوٹی بھلے ہی نہ کھولی جائے، لیکن اس میں بھی سر کی اسکن کو گیلا کرنے کے لیے کہا گیا تھا حالت جنابت میں۔ اور حالت جنابت ایسا ہے کہ ہو سکتا ہے اس کی ضرورت روز پیش آئے، اور لیکن حیض کا غسل جو ہے وہ ہر مہینے ہی آپ کو کرنا پڑے گا، تو اس لیے حالت حیض میں بال کھولنا ضروری ہے اور حالت جنابت میں اتنی چھوٹ دی گئی ہے۔ لیکن صحیح طریقہ پھر یہ ہے کہ وضو کیا جائے۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ وہ ہمارے یہاں یاد کراتے ہیں، وہ یاد بھی نہیں رہتا ہے کہ کلی کرنا اور ناک میں پانی چڑھانا اور الگ الگ چیزیں، تو سب سے اچھا وضو کا طریقہ ہر ایک کو یاد رہتا ہے، وضو سب کو معلوم ہے، تو وضو کر لیں آپ غسل کے لیے، اور اس کے بعد پھر پوری طرح سے بدن پر پانی بہا دیں، یہ صحیح غسل کا طریقہ ہوا۔ ٹھیک ہے، سب کی سمجھ میں آ گیا کن چار چیزوں میں غسل لازم ہوتا ہے۔ فرض میں اس لیے نہیں کہہ رہی ہوں کہ ایک طرح سے فرض ہی کہنا چاہیے اس کو، لیکن واجب اور لازم کا لفظ اس لیے استعمال کیا جا رہا ہے کیونکہ بعض اوقات اگر پانی میسر نہ ہو تو آپ تیمم بھی کر سکتے ہیں جنابت کے لیے، اس لیے جو ہے اس کو لازم یا واجب کہہ رہے ہیں۔ اور پانی نہ ملنے کی صورت میں آپ تیمم کر کے بھی پاکی حاصل کر سکتی ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ آگے وہی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم پانی نہ پاؤ تو فتیممو، تو تم کیا کرو، تیمم کر لو، اور تیمم کے معنی قصد کرنے کے ہیں، ٹھیک ہے، قصد کرنا، ارادہ کرنا۔ تو یہاں پر ایکچولی ایک پاکیزگی کا تصور دلایا جا رہا ہے کہ اگر پانی نہ ملے تو انسان کو یہ احساس رہے کہ نماز کے لیے جو اس کو پاکی کی ضرورت ہے، تو بہرحال اس کا ایک ادب اور احترام اس کے اندر ملحوظ رہے کہ نفسیاتی طور پر ہی صحیح وہ پانی سے پاکی نہیں بھی حاصل ہو رہی ہے تو وہ مٹی سے تیمم کر لے، تاکہ اس کے اندر ایک احساس رہے کہ میں بہرحال ویسی نماز نہیں پڑھ سکتا، نماز کا ایک احترام رہے، اس کے لیے پاکیزگی کا اس کو خیال رہے، اس لیے یہ چیز کہی گئی۔ تو کہا جا رہا ہے کہ اگر پانی نہ ملے تو پھر وہ تیمم کر لے۔ اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ تیمم کا طریقہ کیا ہے اور تیمم کیسے فرض ہوا یا کس طرح سے۔ اس سلسلے میں ہمیں بہت ہی خوبصورت واقعہ ملتا ہے اور اس سے بہت ساری چیزیں ہمیں معلوم پڑیں گی۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کی روایت ہے اور یہ بھی بخاری میں ہی آئی ہے، وہ کہتی ہیں کہ غزوہ بنی مستلق سے میں ہم لوگ واپس آ رہے تھے اور اس وقت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی اللہ کے رسول کے ساتھ تھیں. یہ بات آپ کو معلوم ہوں گی نا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر پر جاتے تو قرآن ڈالا کرتے تھے اور پھر اس میں جس بیوی کا نام آتا اس بیوی کو اس سفر میں اپنے ساتھ رکھتے تھے. یہ بھی آپ دیکھیں کتنی کہنا چاہیے عدل والی بات ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے بہترین واقعی میں نمونہ ہے. ہر قدم پر ہمیں رہنمائی ملتی ہے اپنے رسول کی زندگی سے. کتنا دل چاہتا ہے نا کہ ہم دیکھیں اپنے رسول کو, ان کے ساتھ رہیں, تو پھر اس کے لیے ہمیں کرنا کیا ہوگا؟ ان کی اطاعت کرنی ہوگی, ان کی اتباع کرنی ہوگی. جو کام انہوں نے کیے اسی کام کو ہمیں بھی کرنا ہوگا. تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ تھی, غزوہ بنی مستلق پہ آ رہے تھے یا جا رہے تھے, بہرحال وہ کہتی ہیں کہ میں نے اپنی بہن اسما کا ہار آریتن لیا تھا. اب یہاں پر دیکھیں سے ایک اور بات پتہ چلتی ہے کہ جو خواتین کی عادت ہوتی ہے کہ کسی کی کوئی چیز لے کر پہننا یا استعمال کرنا, تو وہ ہر ایک میں ہوتی ہے, فطری ہے یہ. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیں بھی تھی, انہوں نے اپنی بہن سے ان کا ہار لیا تھا. اب وہ ہار اتفاق سے کہیں گر گیا. کہا جاتا ہے کہ نماز کا وقت ہو رہا تھا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوچ کرنے کا حکم دیا تھا, پانی وہاں پر نہیں تھا, تمام صحابہ اکرام ساتھ تھے. اب مسئلہ ہو گیا کہ ہار ڈھونڈنے میں لگ گئے سب لوگ, اور اسی دوران میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میرے ہی گود میں اللہ کے رسول نے تمام صحابہ کو کہا کہ ہار ڈھونڈو, اور جو ان کے قریبی تھے, جو آپ کے جس میں آپ کے غلام تھے یا آپ کے قریبی لوگ تھے, وہ ہار ڈھونڈنے چلے گئے. اسی دوران اللہ کے رسول کی آنکھ لگ گئی اور وہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں سر رکھے سو رہے تھے. اب جب یہ ہار ڈھونڈنے لگے تو باہر ابو بکر صدیق کو سارے لوگ باتیں سنانے لگے کہ کیسی آپ کی بیٹی ہے جس کی وجہ سے نماز ڈیلے ہو رہی ہے اور پانی بھی نہیں ہے. اب آپ تصور کر سکتے ہیں کہ کوئی بچے کے ہاتھ سے جب کوئی چیز گم ہو جاتی ہے تو والدین کتنا پریشان ہوتے ہیں, اور والدین پھر ڈانٹنے لگتے ہیں نا بچوں کو کہ دیکھو تمہاری وجہ سے سفر میں دیر ہو گئی, تمہاری وجہ سے یہ ہو گیا. ایک نیچرل سی بات ہے, اور ہمارا دین کوئی ایسا کوئی وہ نہیں ہے سپر مین کی طرح کہ بس کوئی ایسی چیز اچانک ہو جائے, نہیں, نیچرل چیزیں ساری جو ہوتی رہتی ہیں عام طور پر زندگی میں. تو ابوبکر صدیق بہت غصے میں آ گئے اور آ کر اندر خیمے میں آئے, اور عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ وہ بہت غصے میں تھے اور کہنے لگے کہ تمہاری وجہ سے سب کیا ہو رہا ہے, اور زور سے میرے بازو میں چمٹی لی. وہ کہنے لگی کہ میں اف بھی نہیں کر سکتی تھی کیونکہ میرے گود میں اللہ کے رسول سو رہے تھے, اگر میں تھوڑا سا ہلتی یا اف کرتی تو اللہ کے رسول جاگ جاتے, لہٰذا میں ان کے لیے ان کے آرام کے لیے میں کچھ بھی نہیں کر سکی, اور وہ مجھے باتیں سنا کے چلے گئے. اسی دوران اللہ کے رسول نیند سے جاگے, اور پھر اللہ کے رسول نے وہی تیمم والی آیتیں پڑھ کر سنائی. آگے سورہ مائدہ میں بھی ہم پڑھیں گے ان شاء اللہ تعالی. تو ابھی جو ہے اللہ تعالی نے فرمایا کہ اگر تمہیں پانی نہ ملے اور تم سفر میں ہو تو پھر کیا کرو, فتیمم صعیدا طیبا, تو اپنے چہروں پر یا چہروں کا اور ہاتھوں کا مزاح کر لو تیمم کر کے. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ والی آیتیں پڑھ کر سنائی اور خوشخبری دی اہل ایمان کو, تو ان کے دل خوشی سے لبریز ہو گئے, اور وہی لوگ جو ابھی ابوبکر صدیق کو باتیں سنا رہے تھے وہ خوش ہو کر کہنے لگے, اے ابوبکر صدیق, یہ پہلا موقع نہیں ہے تمہارے گھرانے کی طرف سے اہل ایمان کے لیے عنایتوں کا, یعنی تمہارے گھرانے کی وجہ سے اور تم لوگوں کی وجہ سے بہت ساری عنایتیں اللہ تعالی نے نازل کی ہیں. اور سب ابوبکر صدیق کو مبارکباد دینے لگے. آپ دیکھیں کیسا فیز ٹرن ہو گیا نا, ہے نا. اور کہا جاتا ہے کہ جب سب لوگ تیمم کر کے نماز پڑھ چکے ہیں اور پھر جب قافلے کو کوچ کا حکم دیا گیا, تو جس اونٹنی پر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوار تھیں اسی اونٹنی کے نیچے سے وہ ہار برآمد ہوا. تو یہ کیا تھا؟ دراصل خاص اللہ تعالیٰ دراصل اس واقعے کو ذریعہ بنانا چاہتا تھا. آپ دیکھیں کہ چاہتا اللہ تعالیٰ تو ویسے حکم نازل کر دیتا, ہے نا, کیونکہ اللہ کے لیے کیا مشکل کام ہے. قرآن میں آیتیں نازل ہو جاتی کہ تم اگر پانی نہ ملے تو تیمم کر لو, لیکن اللہ تعالیٰ نے کوئی خاص واقعے کو کسی سے خاص طور پر ریلیٹ کیا. تو یہ بھی کیا ہوتا ہے کہ ایک طرح سے وہ بات یاد رہ جاتی ہے, اس کی وجہ سے کوئی بہت اہم ہو جاتا ہے. تو یہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خاص اہمیت تھی, سمجھیں. اور اس طرح سے مسلمانوں کو تیمم کی اجازت ملی. اب تیمم کا طریقہ کیسا ہے, اس میں اختلاف ہے تھوڑا سا, لیکن جو سب سے اوتھینٹک اور جس کی سند صحیح ہے وہ والی حدیث میں آپ کے سامنے رکھوں گی. دوسری والی جو حدیث پیش کی جاتی ہے سلسلے میں وہ بھی دیکھا جائے تو صحیح ہے, لیکن اس میں جو ہے کم راوی ہیں, اس میں زیادہ اوتھینٹسٹی پائی جاتی ہے. جو مسلم میں ملتی ہے، بخاری اور مسلم دونوں میں ملتی ہے. اس میں سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ نے مجھے کسی مہم پر بھیجا، اس دوران میں جم بھی ہو گیا، یعنی مجھے حالت جنابت پیش آ گئی. مجھے پانی نہ ملا تو میں نے مٹی میں اس طرح لوٹ لگائی جس طرح چوپائے لوٹ لگاتا ہے، چوپایا جیسے جانور مٹی میں لوٹتے ہیں نا، تو میں نے بھی، کیونکہ اب وضو کرنے کا طریقہ تو اللہ کے رسول نے بتا دیا تھا، لیکن اب ان کو حالت جنابت پیش آ گئی تو اب کیا کریں، تو انہوں نے کیا کیا، جیسے جانور مٹی میں لوٹ لگاتے ہیں، انہوں نے مٹی میں لوٹ لگا دی. میں نے اللہ کے رسول سے اس کا ذکر کیا تو آپ نے فرمایا تمہیں اس طرح کرنا کافی تھا. پھر آپ نے اپنی دونوں ہتھیلیوں کو ایک بار مٹی پر مارا. آپ اپنے سامنے ٹیبل پر ٹرائی کرے تاکہ آپ کو پریکٹیکلی آ جائے کہ اپنی دونوں ہتھیلیوں کو ایک بار مٹی پر مارا، دونوں ہاتھ آپ اپنے سامنے ٹیبل پر رکھیں، پھر انہیں اپنے منہ کے قریب کیا اور ان پر پھونک ماری. ایسا تصور کریں کہ آپ کی ہتھیلیوں پر اب مٹی لگ گئی ہے. دعا کی صورت میں جو دونوں ہاتھ آپ اپنے سامنے کریے اور سپاٹ کریے اس کو اور اس پر پھونک ماریے، تو جو مٹی لگی ہوئی تھی زائد وہ اڑ گئی. اور پھر اس کے بعد اللہ کے رسول نے کیا کیا، پھر آپ نے بائیں ہتھیلی جو آپ کا لیفٹ سائڈ ہے، اس ہتھیلی کو سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی پشت پر پھیرا، اور پھر داہنی ہتھیلی کو، یعنی جو سیدھے ہاتھ والی ہتھیلی ہے، اس کو بائیں ہاتھ کی پشت پر مسا کیا. پھر دونوں ہتھیلیوں سے اپنے چہرے کا مسا کیا، دونوں ہتھیلیوں کو چہرے پر پھیر لیا. اور اس میں ایک ہی دفعہ کا ذکر ملتا ہے، یعنی ایک ہی بار آپ نے مٹی پر ہاتھ مارا، پھر اس پر پھونک ماری، پھر دونوں ہتھیلیوں کو ایک دوسرے پر پھیرا. ٹھیک ہے، پہلے آپ نے کیا کیا، بائیں ہتھیلی سے دائیں ہاتھ کی پشت پر پھیرا، اور پھر داہنی ہتھیلی سے بائیں ہاتھ کی پشت پر مسا کیا، اور پھر دونوں ہتھیلیوں کو اپنے چہرے پر پھیر لیا. یہ آپ کا تیمم کمپلیٹ ہو گیا. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تمہیں اتنا ہی کرنا کافی تھا. تو اس حدیث سے پھر کیا مسئلہ اخذ کیا گیا کہ حالت جنابت میں اگر پانی نہ ملے تو اس صورت میں تیمم بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن آپ نماز نہیں چھوڑ سکتے. اب آپ دیکھیں کتنا گمبھیر مسئلہ ہے نا یہ ہمارے یہاں کا، کہ ہم تو نماز اتنی، ہم سوچتے ہیں کہ اچھا یہ چھوٹے چھوٹے مسئلے کیوں بتائے گئے بھائی، بھلا اتنی کیا ایمرجنسی ہے نماز پڑھنے کی، آرام سے پڑھ لیں گے جب پانی ملے گا، انتظار کر لو. لیکن نہیں، کہا گیا کہ نماز تو تم نہیں چھوڑ سکتے، تمہیں کیسے بھی پاکیزگی حاصل کر کے نماز بہرحال اس کو وقت پر ادا کرنی ہے. ہمارے یہاں تو ایک ٹرم بہت چل نکلی ہے نا، ہم کہتے ہیں قضا کر لیں گے، تو یہ چیز جو ہے مناسب نہیں ہے. تو یہ تیمم کا طریقہ تھا. اسی طرح سے ایک اور حدیث میں آتا ہے، عمران رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی سفر میں اللہ کے رسول کے ساتھ تھے، اور اللہ کے رسول نے پڑاؤ کیا، وضو کے لیے پانی منگایا، آپ نے وضو کیا اور نماز کے لیے اذان کہی گئی، پھر آپ نے لوگوں کو نماز پڑھائی. جب آپ نے نماز سے سلام پھیرا تو ایک شخص کو الگ سے بیٹھے دیکھا، یعنی اس سفر میں پانی بھی ساتھ تھا. ٹھیک ہے، یہ بات آپ یاد رکھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے پوچھا، اے شخص، تجھے کس چیز نے لوگوں کے ساتھ نماز پڑھنے سے رو کے رکھا؟ وہ کہنے لگا، میں جنبی ہو گیا ہوں اور پانی موجود نہیں. آپ نے اسے فرمایا، تمہیں مٹی سے تیمم کر لینا چاہیے تھا، وہی تمہارے لیے کافی ہو جاتا. اور پھر ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ نے اسے مٹی سے تیمم کرنے کا حکم دیا. یہ بخاری کی حدیث ہے. یعنی اتنا تو پانی تھا کہ وضو کے لیے کافی ہو جاتا، لیکن وہ شخص، اس کے پاس غسل کرنے کے لیے پانی نہیں تھا، تو تب اللہ کے رسول نے کیا فرمایا کہ اگر تم تیمم کر لیتے تو تمہارے لیے کافی ہو جاتا. ایک اور حدیث سے معلوم ہوتا ہے، عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ بہت ہی عقل مند مانے جاتے تھے، ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ایک دفعہ راستے میں یا ٹھنڈی رات میں جنبی ہو گئے، تو انہوں نے کیا کیا، تیمم کر لیا اور یہ آیت پڑھی، وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا. اور پھر اس کے بعد انہوں نے اللہ کے رسول سے اس کا ذکر کیا تو آپ نے انہیں کچھ بھی ملامت نہیں کی. یہ بخاری کی حدیث ہے. یعنی بہت زیادہ ٹھنڈی ہے اور ہو سکتا ہے اس سے تکلیف ہو جائے غسل کرنے سے، تو ایسی صورت میں بھی پھر تیمم کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کو معمول نہ بنا لیا جائے کہ آپ آسانیاں ڈھونڈنے لگیں. انہیں ایک پرمیشن دی گئی ہے، کیونکہ ایک اور واقعہ بتایا جاتا ہے کہ دین میں کوئی تنگی نہیں ہے. جو واقعہ آپ لوگوں کے سامنے بھی آ رہا ہے، جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم ایک سفر پر نکلے، اسی سفر کے دوران ایک ساتھی کو اس سر پر پتھر لگ گیا جس سے اس کا سر زخمی ہو گیا، اور اس دوران اس کو احتلام ہو گیا. اس نے اپنے ساتھیوں سے پوچھا، تمہارا کیا خیال ہے کہ کیا میں تیمم کی رخصت سے فائدہ اٹھا لوں؟ انہوں نے جواب دیا کہ تم کیسے فائدہ اٹھا سکتے ہو جبکہ پانی موجود ہے. لہٰذا اس نے پھر غسل کیا جس سے اس کی موت واقع ہو گئی. پھر جب ہم اللہ کے رسول کے پاس آئے اور اس واقعے کا ذکر کیا تو آپ نے فرمایا، اللہ انہیں غارت کرے، ان لوگوں نے اسے مار ڈالا۔ جب انہیں یہ مسئلہ معلوم نہ تھا تو انہوں نے کیوں نہ پوچھ لیا؟ جہالت کی درماندگی کا علاج تو پوچھ لینا ہی ہوتا ہے۔ اسے اتنا ہی کافی تھا کہ وہ اپنے زخم پر پٹی باندھ لیتا اور اس پر مسح کر لیتا اور باقی جسم کو دھو لیتا۔ تو اس سے پھر کیا معلوم ہوا کہ اگر ایسا کوئی زخم لگا ہو سر میں تو اتنے حصے کو نہ دھویا جائے، کسی کو پلاسٹر بن جاتا ہے، کسی کو کچھ مار لگ جاتا ہے، کسی کو ایسا زخم ہوتا ہے کہ پانی لگنے سے وہ زخم اور مزید پھیل سکتا ہے، بڑھ سکتا ہے۔ تو اس صورت میں کیا کیا جائے گا؟ اس پر پٹی باندھ لی جائے گی اور پٹی پر مسح کر لیا جائے گا۔ آپ دیکھیں کہ کتنی آسانی ہے نا ہماری زبان میں، کوئی بھی مشکل نہیں رکھی گئی، آسانی دی گئی ہے۔ اور یہ جو فقہ ہے دراصل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی حدیث پر مبنی ہے فقہ، جو اللہ کے رسول نے فرمایا نا کہ بشرو فلا تنفرو، کہ خوشخبری دو نفرت نہ پھیلاؤ، یسرو ولا تعسرو، آسانی دو تنگی مت پیدا کرو۔ تو یہ حدیث پر فقہ کو رکھا گیا ہے کہ اسلام آسانی دیتا ہے، اسلام چاہتا ہے کہ کوئی بھی معاملے میں، کوئی بھی چیز میں آسانی ہو، تاکہ معاملات انسان آسانی سے اس کو سالو کر سکے، مسئلوں کا حل نکال سکے۔ اور پھر اللہ کے رسول نے کیا فرمایا کہ نہ جاننے کا علاج تو پوچھ لینے میں ہے، تو جب نہیں معلوم تو پوچھ لیا جائے۔ تو خصوصاً جب بچے نوجوانی کی عمر کو پہنچتے ہیں، 13-14 سال کی جو عمر ہوتی ہے، تو اس وقت ان کو ویڈ ڈریمز آتے ہیں، یعنی رات میں کپڑے گیلے ہو جاتے ہیں، تو دراصل وہ احتلام ہوتا ہے، تو اس کے لیے غسل واجب ہو جاتا ہے، غسل کرنا ضروری ہے۔ تو یہ بات بچوں کو نوجوانی کی عمر میں بتا دی جائے کہ اگر تمہیں ایسا محسوس ہو کہ تم جب نیند سے جاگو اور تمہارے کپڑے بھیگ گئے ہوں، تو اس سے پھر بہتر کیا کہ تم پہلے غسل کر لو، اس کے بعد نماز پڑھو۔ یہ چیز ہمیں بچوں کو بتانی چاہیے۔ اور پھر بچوں کو طریقہ بھی بتانا چاہیے کہ کیسے پیشاب کے چھینٹوں سے، آپ کو معلوم ہوگا کہ پیشاب کے چھینٹوں کی وجہ سے قبر میں عذاب ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں کتنے لڑکے ایسے ہیں جن کو ہم صحیح سے ان کی تعلیم اور تربیت نہیں کرتے، جس کی وجہ سے ان کو اس کا شعور بھی نہیں ہوتا، احساس بھی نہیں ہوتا۔ تو لہٰذا اتنی چھوٹی سی بات ہم اس کو سمجھتے ہیں کہ پیشاب کے چھینٹوں کا اڑنا، لیکن اس کی وجہ سے قبر میں عذاب ہوتا ہے۔ تو آج اگر ہم اس سے بچیں، اپنے بچوں کو بچائیں، تو کتنی آسانی ہو سکتی ہے، اور صفائی کا بھی خود بخود خیال رہے گا۔ تو اب اس کو اگر ہم ون بائی ون دیکھیں کہ کس صورت میں تیمم کیا جا سکتا ہے، تو آپ لکھنا چاہیں تو لکھ لیجیے اس کو، کہ انسان سفر میں ہو اور اسے پانی نہ مل رہا ہو، ایک کنڈیشن یہ ہوئی۔ اور سفر کی قید دراصل اس لیے ہے کہ عموماً سفر میں ہی پانی ملنا مشکل ہو جاتا ہے، ورنہ اگر آپ گھر میں بھی موجود ہو اور پانی نہ مل رہا ہو تو اس وقت بھی تیمم کی رخصت ہے۔ جیسے مثال کے طور پر 2-3 دن سے نل ہی نہ آئے ہوئے ہوں، آپ کے پاس پانی کا اسٹوریج بھی نہ ہو، ذخیرہ نہ ہو، پڑوس سے بھی کہیں پانی نہ مل رہا ہو، تو ایسی صورت میں پھر آپ تیمم کر سکتے ہیں۔ تو پہلی کنڈیشن ہوئی کہ انسان سفر میں ہو اور اسے پانی نہ مل رہا ہو، اور ساتھ میں بریکٹ میں آپ حضر بھی لکھ دیں، یعنی آپ گھر پر بھی موجود ہوں اگر تو اور پانی نہ مل رہا ہو۔ دوسری صورت ہے وضو کرنے والا بیمار ہو اور وضو کرنے سے یا نہانے سے اسے اپنی جان کے جانے کا اندیشہ ہو، تو اس صورت میں بھی آپ تیمم کر سکتے ہیں۔ تیسرا حد سے اصغر، یعنی آپ واش روم سے آئے ہوں، پیشاب وغیرہ سے یا مزی خارج ہوئی ہو اور آپ کے لیے وضو کرنا واجب ہو لیکن پانی نہ ملے، تو اس صورت میں بھی پھر آپ کیا کر سکتے ہیں؟ تیمم کر سکتے ہیں۔ اور چوتھی چیز حد سے اکبر، یعنی احتلام یا جنابت کے بعد غسل کرنا واجب ہے، لیکن اگر پانی نہیں ملتا تو تیمم کی رخصت ہے۔ پھر ایک اور چیز جو پتہ چلتی ہے کہ حالت جنابت میں آپ مسجد میں نہیں ٹھہریں گے۔ ہاں آپ مسجد سے گزر سکتے ہیں، آپ کا گھر ہی وہ ہے، آپ کا راستہ ہی وہیں سے ہے، یا آپ کو مسجد میں سوتے سوتے احتلام ہو گیا، تو اس صورت میں پھر وہاں سے فوراً اٹھ جائیں گے اور وہاں سے نکل جائیں گے، وہاں آپ ٹھہرے نہیں رہیں گے۔ تو دین ہمارا بہت آسان ہے، تو یہ تیمم کا طریقہ مجھے امید ہے آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گیا ہوگا، غسل کا طریقہ بھی آپ نے سمجھ لیا ہوگا۔ اس کی جو ڈیفینیشنز ہے وہ آپ کو ریٹن فارم میں دے دی جائے گی انشاء اللہ تعالی۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو جاء أحد منكم منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا.